الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. جو سوالات جوابات کے لیے موصول ہوئے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے جوابات بار بار عرض کیے جا چکے ہیں، اور جتنے نئے افراد آتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے لیے چونکہ وہ جوابات سنے ہوئے نہیں ہوتے، تو پھر انہی مباحث اور انہی چیزوں کو چھیڑ دیتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بار بار انہی سوالات اور جوابات کو دہراتے رہیں، نہ اتنا وقت ہے اور نہ یہ طبیعت کے موافق ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ تلاش کر لیا جائے، اگر سوال کا جواب اتنا ہی ضروری ہے، اور اگر ضروری ہی نہیں ہے تو پھر یہ زحمت نہ کی جائے۔ مثلاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ اصولی طور پہ ایک موقف پیش کر دیا کہ ہمیشہ اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے، اور امت میں اکابر کا مسلک یہی رہا ہے، اور بالکل نہیں بولنا چاہیے تو بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات کی بنا پر ان کے والدین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بظاہر ان کے نزدیک ثابت ہیں، ان کے والدین کریمین کو ناعاقبت اندیش جانتے ہیں، اور اب تو وہ دور نہیں رہا، اور ہمیں وہ دور یاد ہے کہ مدینہ منورہ جب فلائٹ اترتی تھی اور جدہ میں بھی، تو وہ ایک کاغذ عربی میں اور اردو میں پرنٹ ہوا ہوا ہر جگہ تقسیم کرتے تھے، جہاں وہ اپنی طرف سے دین کی بہت بڑی خدمت انجام دیتے تھے، اور اس میں صراحتاً لکھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین وہ جہنمی ہیں۔ اب ایسے نہیں ہوتا، اس مسئلے میں پڑھنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اور ظلم یہ ہے کہ راولپنڈی کے ایک مفتی صاحب نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس موضوع پر پوری کتاب لکھ ڈالی، حالانکہ ان کے اکابرین کا اور پوری امت کا اصل موقف یہ رہا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ یہی ہمارا مختار قول ہے عقیدے کی کتابوں میں۔ بہرحال اس مسئلے کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عمل سے ہے، علماء نے بہت رسائل اس پہ لکھے ہیں، اور آخر پر پہنچ کے نچوڑ یہی نکالا ہے کہ ہمیں اس چیز میں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو آخری دور کے بہت بڑے قرآن کریم کے شارح، اس کی تفسیر کرنے والے، بغداد کے مفتی، اور انہیں خلافت عثمانیہ نے یہ عہدہ دیا تھا، اور اس عہدے پر وہ ایک عرصے تک متمکن رہے۔ انہوں نے بہت صراحت کے ساتھ روح المعانی کے کئی ایڈیشنز چھپے ہیں، 10 جلدوں میں بھی چھپا ہے، 30 جلدوں میں بھی، 15 جلدوں میں بھی۔ 15 جلدوں والا جو ملتان کا ایڈیشن ہے، اس میں انہوں نے 15ویں جلد میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو چیز اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نجات شدہ ہیں، بخشے ہوئے. وقد الفت رسائل فی ذالک، اور میں نے اس موضوع پہ کئی ایک رسالے بھی لکھے ہیں، رغمن لانف علی القاری، ملا علی قاری کی ناک مٹی میں ملے اس کے برعکس. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ لکھے تھے، اور جو ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل گئی، گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ اللہ کی طرف سے سبق سکھایا گیا کہ جب تم ایسے لکھو گے تو اس کے نتیجے میں تم پر قدرتی جبر اور گرفت ہوگی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں موافق ہوں، اور جو بھی ملا علی قاری کے مسلک پہ ہے، اگرچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حتیٰ کہ دسویں صدی میں حدیث کا مجدد انہیں مانا گیا، اس کے باوجود یہ غلطی ہوئی ہے، یہ خطا ان سے ہوئی ہے. اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جتنا بھی صاحب علم ہو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے میں وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور اللہ تعالی ہر ایک کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالی ان صحیح چیزوں کو قبول کرے جو ان لوگوں نے اللہ کے لیے کی ہیں، اگرچہ ان سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں تو خدا اس سے درگزر کرے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کی ساری علمی اور جد و جہد جو اس نے زندگی میں کی عملی طور پہ اس کی خدمات برائے اسلام کو رد کر دیں، اور ایک چیز لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ سے ہوئی ہے غلط، جو لوگ ان کی موافقت میں ان سے بھی ہوئی. یہ تو بعد میں جو آتے ہیں وہ گرفت کرتے ہیں، وہ واضح کرتے ہیں، جیسے ملا علی قاری کے دور کے فوراً بعد کا ہی دور ہے، صاحب المعانی رحمہ اللہ کا، تو انہوں نے اس کو بہت بہت زیادہ قابل اعتنا سمجھا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَمِن وَالِدَاهُ بِلَا وَاسِسَتٍ وَاسِطَتٍ اَوْفَرَ النَّاسُ حَزًّا مِمَّا اُوتِيَ هُنَاكَ مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّرْفِ وَسَمْوِ الْقَدْرِ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہر اعتبار سے جو نجات یافتہ ہیں، اللہ نے انہیں بخش دیا، اور ہر اعتبار سے ان کی عزت قدر اور یہ چیزیں کرنی چاہیے. صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کا ضعف بیان کیا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کوئی دوسری چیز ثابت کرتی ہیں. اور اصل بات اس کو دیکھنا چاہیے کہ رازی اور امام نووی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ شرک میں مبتلا تھے، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور اس میں معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد وغیرہ. اور ایک چیز ہے اصولی طور پہ جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ماتریدی ہیں ہم، اور عقیدے میں دوسرا باب اشعریوں کا بھی ہے، اشعری اور ماتریدی، ان دونوں کے جو فرق ہیں اور ان دونوں کی اصل جو ہے وہ ہم متعدد مرتبہ بیان کر چکے ہیں، اب نہ وقت ہے اور نہ اس کو بیان کرنا ہے. اصولی طور پہ عقیدے کے اعتبار سے ہم ماتریدیوں کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں پہنچی، بحث اس پہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کیسے کیا جائے. ہمارے حنفی ماتریدی آئمہ رحمہم اللہ ان کا موقف یہ ہے کہ چاہے اسے رسول کی دعوت نہیں بھی پہنچی کسی بھی رسول کی علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن اسے یہ ادراک ہے، اسے یہ خود اس کی عقل نے بھی بتایا کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اگر اس اعتقاد کے ساتھ اس کا انتقال ہوا تو اسے کم سے کم جہنم میں خدا نہیں بھیجے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، انہیں آراف میں رکھا جائے گا، انہیں جنتیوں کا نوکر بنا دیا جائے گا، اللہ ان سے سب درگزر فرما دے گا، اللہ انہیں مٹی میں ملا دے گا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمہم اللہ، ان سب کے موقف ان کی کتابوں میں درج۔ حضرت نے، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فلاں معاملے میں میرا موقف یہ ہے، اور میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت سے عالم کشف میں پوچھا کہ آپ کیا حضرات ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تمہارا فتویٰ درست ہے، اگرچہ یہ خواب قابل حجت نہیں، لیکن ہم بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ امت میں اب تک 1500 سال میں جو کچھ ماتریدی، اشاعرہ، اس 1500 سال کے مجدد کم سے کم بھی 40-50 بڑی بڑی ہستیاں بالاتفاق جنہوں نے اپنا موقف لکھا ہے، ہم اس سے ایک بال کی نوک کے برابر ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب نئے نئے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو کچھ سوجھتی ہے تو کسی کو کچھ سوجھتی ہے، اور امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ پچھلی امت، وہ کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہمارے محلے اور گلی کی مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ یوں نہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو کیا پتا تھا، حدیث میں یوں آتا ہے۔ اگر عقل ٹھکانے ہے اور کچھ بھی نہیں رکھا تو کون ہے جو امام مسجد کی پیروی کرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو چھوڑ دے، سوائے اس کے کہ وہ بے خبری میں، غیر ارادی طور پہ، یا باخبر عقل مند ہونے کے باوجود اور اپنے ارادے سے جہنم کی راہ خرید رہا ہے۔ ہم قطعاً اپنے اسلاف کے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدھی سادی بات، ہمارا یہ موقف ہے کہ معرفت باری تعالی کے بارے میں اگر کسی انسان کا کوئی موہوم تصور ہے، جتنا اس کی عقل اسے سجھاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے، اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، یہاں تک اتفاق ہے، باقی کیا ہوگا اس پہ مختلف ائمہ کی مختلف آراء ہے، وہ کوئی بھی رائے اختیار کر۔ اور یہاں اصولی طور پر اشاعرہ کا موقف ہمارے برعکس، اشاعرہ کہتے ہیں کہ جب تک رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، محض اپنی عقل سے کوئی بھی چیز جان لینا کافی نہیں ہے، رسالت کا پیغام پہنچا پھر اس نے انکار کیا، اب وہ شرعاً کافر ہے۔ لغت کے اعتبار سے تو کافر الگ ہیں، شریعت کے اعتبار سے الگ ہیں۔ اور اس پہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اضافہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول کا پیغام جس کو سمجھانا ہے اس کی اپنی زبان میں پہنچے تو اعتبار ہے، پھر انکار کرے تو شرعی کا۔ ایک بچہ چائنا میں پیدا ہوتا ہے، 20 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، اسے چائنیز زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا، ایک کھیت میں اپنی سبزی کے کام میں مصروف ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نہیں پہنچے، مر گیا۔ ماتریدی کہیں گے کہ اسے کچھ اللہ کا شعور یہ چیز نہیں، اس کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اشاعرہ کہیں گے کہ اس تک جب پیغام ہی نہیں پہنچا، چائنیز کے علاوہ وہ کوئی زبان جانتا نہیں تھا، پیغام پہنچا تو فرانسیسی میں پہنچا، اردو میں پہنچا، اس کا کیا قصور ہے کہ اسے جہنم میں پھینکے؟ اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اس پہ متفق ہیں کہ حقوق العباد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسے عذاب کیا، کچھ نہیں، اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا سوائے حقوق العباد کے۔ بعد میں کیا ہوگا، مٹی میں ملے، جنت میں، خدام میں جائے، کچھ نہیں۔ یا اس مسئلے کو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے صاف لفظوں میں کہ میں اس معاملے میں اشاعرہ کے قول پہ فتویٰ دیتا ہوں اور میں اشاعرہ کے ساتھ متفق ہوں۔ اور اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے بخاریوں کو، یہ جتنے بخاری فقہا ہیں رحمہم اللہ، وہ اس میں ماتریدیوں سے ہٹ کے اشاعرہ پر فتویٰ دیتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شامی میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بأنهما ماتا فی زمن الفترہ، کیونکہ یہ زمان سارے اس زمانے میں پیدا ہوئے جب کسی نبی کا پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آہستہ 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 ختم ہوتی چلی گئیں، اور جو دقیانوس بادشاہ تھا، خاص طور پہ اس نے ظلم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کی تعلیمات کو ختم کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں شامی رحمت اللہ علیہ کہ علی اصول الاشاعرہ، اشعریوں کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو اس اصول کے مطابق تو دعوت چونکہ نہیں پہنچی تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی اب تعلیمات ختم ہو گئی۔ اب سن متعین کرو خود ہی تحقیق کے ساتھ، اس سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تک یہ جتنا دور تھا یہ سب بخشے گئے، کیونکہ دنیا میں کئی ہدایت رہی ہی نہیں تھی۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا ان سے پہلے۔ اس سے فقہا دو دور لکھتے ہیں علم کلام والے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ناجین جتنے ایسے لوگ تھے اشاعرہ کے اصول کے مطابق وہ سب بخشے ہوئے، اور ماتریدی وہ اس کے برعکس رائے دیتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالکل اس کے بارے میں خاموش رہے تو کیا حرج ہے۔ نعم البخاریون من الماتریدیہ وافقوا الاشاعرہ، کیا اچھے ہیں وہ بخاری فقہا اور علم کلام کے ماہرین جنہوں نے موافقت اختیار کی ہے اشاعرہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا وہ لاکھوں اور کروڑوں آدمی تھے، کیوں ان پہ جہنم کا فتویٰ دیتے ہو اشاعرہ کے اصول کو؟ ایک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، اور ایک ان بخاری حضرات نے، اور پھر اس کے بعد یہ جو موقف اپنایا ہے امام رازی، فخر الدین رازی اور نووی رحمہم اللہ نے، اس کے برعکس شامی رحمت اللہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جو لوگ مرے یہ سب جہنم میں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ قیس ابن سعدہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہوئی تھی، یہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی ہمشیر فاطمہ سے، اور ان کے والد تھے زید بن عمر، سعید ابن زید جو شرح مبشرہ میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال آپ کے آنے سے پہلے ہو گیا تھا، وہ ایسے ایسے اچھے کام کرتے تھے، تو وہ کہاں؟ اور ورقہ بن نوفل، ان تینوں کے بارے میں حضرت نے ورقہ کا حوالہ نہیں دیا، یہ ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ تینوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ آپ نے انہیں جنت میں دیکھا. ورقہ بن نوفل کے متعلق آپ نے فرمایا وہ جنت میں، اور وہ عیسائی پادری تھے، پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تک پہنچ گیا نا. تو انہوں نے کہا لیتنی حیّاً، کاش میں اس دور تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی یہ بات تھی، تعجب سے ہاتھ ہلایا اور فرمایا کیا وہ مخرجی ہو، مجھے نکال، مجھے مکہ سے چھوڑ کے جانا پڑے. کہا ہاں، ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی پاک فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا تھا، اور جب یہ آتا ہے کسی کے پاس بھی تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت میں بہت تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کا موقف تو بالکل ظاہر ہے کہ ہم اشاعرہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے. اللہ تعالی معاف فرمائے، اور خدا نہ کرے کوئی کبر کا شائبہ تک اس میں ہو، لیکن فتوے کے اعتبار سے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دو مسئلے ایسے ہیں جس میں ہمارا موقف ماتریدیہ سے ہٹ کے اشاعرہ کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی ہم اشاعرہ کے ساتھ ہیں. کہاں ہم جن کو جو گنے جانے کے قابل ہی نہیں، اور کہاں صاحب الرحمانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ در اسلام ابوینی جناب سرور کائنات علماء را اختلاف ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں امت میں دونوں قول رہے ہیں. تحقیق در چنی امور توقف کردن است، سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کے بارے میں بالکل خاموش رہا جائے، زیرا کہ ان امور داخل عقائد نہیں، اس لیے کہ یہ امور ایسے ہیں جو اصل عقائد، جن کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ خدا کے ہوگا، مسلمان اور کافر کا فیصلہ ہوگا، یہ مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے. نہ جزو ایمان و دین، ہرچہ باد آباد، مارا فکر ضروریات دین باعد، ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کی فکر کریں ان چیزوں میں جن کی پوچھ خدا کے ہاں ہوگی. ودری نمور لب کشائی نہ ستائی، ایسے کاموں میں بالکل دخل نہیں دینا چاہیے کہ اگر مومن باشد کافر گفتن ہم خطا، کہ اگر وہ ایمان والے تھے تو ان لوگوں کو جو زمانہ فطرت میں تھے کافر کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ بالعکس ہم ناروا، اور اگر وہ کافر تھے تو انہیں مسلمان کہنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لا تکفو ما لیس لک بہ علم، لوگو ان چیزوں میں مت بولو جس کا علم تمہیں نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، یاد رکھو کہ تمہاری سماعت بصارت اور جو کچھ تم اپنے دل میں سوچتے ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے ہاں ان تمام چیزوں پر پوچھا جائے گا. تو کیا ضرورت ہے ایسے مسائل میں دخل دینے کی جن کا نہ قبر میں سوال ہے، نہ آخرت میں سوال ہے، نہ کہیں اور. اہل السنہ کے عقائد میں آخری بات عرض کریں، یہ بات حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، اس میں دیوبندی اور بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہل تشیعوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی بھی فتاوی میں اس کے قائل ہیں کہ ہمارے ہم لوگوں کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مرتبہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر کو اور جمعرات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان اعمال کو، اور جو کوئی اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے امت کے مجموعی مفاد میں اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو ایسے کرتوت کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی شرعی ضرورت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عمل پیش ہو کہ آپ کی امت کا فلاں مفتی، فلاں فقی، فلاں مولوی صاحب آپ کے والدین کو، آپ کے چچا کو بغیر کسی وجہ کے کافر کہہ رہے ہیں، جہنمی کہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرانی گزرے گا۔ یاد رکھو ان کی طبعی تکلیف یہ بھی سلب ایمان اور ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بنانے کو کافی۔ ایک مسئلہ یہ دریافت فرمایا ہے کہ سعودی عرب میں ایک ادارہ ہے اور وہاں لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ قسطوں پہ لینا چاہیں تو 4 سے 6 قسطوں میں اضافی قیمت کے ساتھ لے دیتے ہیں، اور ایک شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ قسط ایک خاص وقت کے اندر اندر ادا کرنی ہے، اگر نہیں کی تو 50 ریال جرمانہ۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم ٹائم کے اندر ہی ادا کر دیں گے، کہ ہمیں جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ صحیح ہے، کیونکہ ایک شیخ ہے ان کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ وہ جرمانہ کار خیر میں صرف کیا جاتا ہے، اس معاملے میں رہنمائی کریں۔ دو مسئلے شاہین صاحب آپ نے جمع کر دی ہیں، ایک تو خود قسطوں پہ خرید و فروخت، اور دوسرا اس قسط پہ جو جرمانہ پڑے۔ دیکھیں حنفی فقہا ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایک آدمی کیش پہ کاروبار کرتا ہے، آپ گئے، آپ نے کہا یہ قلم چاہیے، اس نے کہا یہ 10 روپے کا، فرمایا کہ میں یکمشت 10 روپے نہیں دے سکتا، اس کی 2.5-2.5 روپے کی 4 قسطیں مقرر کر دیجیے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ 10 روپے میرے 4 مہینے تک اس کے پاس رہیں گے، اس کے استعمال میں، اور میرے پاس ہوتے تو میں ان 4 مہینوں میں اس پہ فرض کر لیں 2 روپے کما لیتا۔ تو اس نے کہا صاحب 10 کی بجائے 12 میں دوں گا اور 4 قسطیں۔ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز درست ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور سود کے نام سے مولانا مودودی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات میں، ان دونوں نے اسے جائز قرار نہیں دیا، اور امت باقی فقہا جو ہیں وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے فرق دونوں چیزوں۔ کہ مسائل میں دخل نہیں دینا چاہیے، دین کی تحریک ہے، دین کے لیے جد و جہد ہے، خلافت کا آپ کی اپنی رائے جو، لیکن جب آپ فتوے کے میدان میں اتریں گے نا پھر یہ نہ کریں۔ ایک آدمی ہمیشہ یہ کہتا ہے صفائی کا خیال رکھو، محلے والوں کو بھی کہتا ہے، سردی گرمی میں بچوں کو ڈانٹتا ہے کیوں نہیں ٹوپی پہنی، کیوں نہیں اونی ٹوپی پہنی، یہ کر کے آؤ، یہ کر کے آؤ، بالکل ٹھیک ہے، اللہ اسے اجر دے گا، ثواب دے گا، اللہ نے پیسے دیے، سارے گھروں میں، محلے گلی میں ٹوپیاں 100 رکھ لیاں، جو بچہ آتا ہے اسے کہتا ہے بیٹے یہ ٹوپی پہنو مفت، یہ تھوڑا اجر ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے ایک دن کہ کیوں نہ میں بچوں کو دوائیاں بھی دینی شروع کر دوں، اچھا ایسے کرو کہ 100 گولیاں لے لو، مثلا پیراسیٹامول لے لو، اور جس کو بھی بخار ہو جائے یہ دو، ہر بچے کو کھلا دو تاکہ بخار ہی نہ ہو۔ جو ڈاکٹر ہے نا وہ کہے گا صاحب پہلا کام آپ کا بہت اچھا ہے، بچے نہ بیمار ہوں، نہ اسپتال آ کے دوا لیں، نہ ڈاکٹر کی فیس دیں، بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن مہربانی کیجئے یہ پیراسیٹامول اپنے پاس سے نہ دیجئے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجیے۔ جتنے لوگ ہمارے زمانے میں دین کا کام کر رہے ہیں ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ فقہ میں دخل نہ دیں، فقہی مسائل میں دخل نہ دیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی انڈیا میں بھی ایک بزرگ ہیں، دیدات کے وہ شاگرد ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب، مودودی صاحب، یہ سب لوگ مناظرہ دین کے شیوع کے لیے لکھنا، اس حد تک ان کی خدمات ہیں، نہ مانے یہ بھی غلط بات، لیکن وہ مفتی تو نہیں ہے، فتویٰ تو نہیں ہے، فقہ کی کتابیں انہوں نے اتنے غور سے نہیں پڑھی۔ ماں 100 دلائل رکھتی ہے کہ میرے بچے کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن ماں کے 100 دلائل وہ وکیل جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ اس پہ کیا قانون کسی ملک کا نافذ ہو۔ بس یہی درخواست ہے، سود میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ قسطوں پہ اس طرح کرنا اس کو ناجائز ہے، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے تھے، حالانکہ حنفیہ کا مفتی بہی کال جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں 12 روپے پہ دینا جائز ہے، کیونکہ تمہاری رقم ایک طرح سے اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے اس قلم سے فائدہ اٹھائے، تو تم اپنی رقم پہ جو 2 روپے بڑھا کے قسطوں کی وجہ سے کر رہے ہو یہ ٹھیک۔ اب رہ گیا کہ قسط لیٹ ہو جائے، دوسرا مسئلہ آپ نے جو تحریر فرمایا، اس پہ جو پیسے لگاتے ہیں کیا یہ سود ہے؟ وہ کہتا ہے ہر مہینے کی یکم سے 5 تک کا پیسے جمع کرا دیجئے، 10 روپے 2.5 روپے جمع کرا دیجئے، اور اگر آپ نے قسط دی 10 تاریخ کو 5 کی بجائے تو 5 دن زیادہ ہو گئے نا، اب اس پہ یہ جو قسط ہے اس پہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، تو کیا یہ سود ہے؟ مسئلہ یہاں آ کے اٹک اس لیے جاتا ہے کہ عوام میں نظم نہیں ہے، کوئی آدمی نظم و ضبط کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پہ یہ جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، نہ تو وہ وقت کے پابند ہیں اور نہ ہی سچ بولنے کے، 99% ایسے ہی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ 5 دن تم نے پیسہ لیٹ کر دیا، 10 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، آپ کو 12 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، مہینے کے پہلے ہفتے میں 1 کروڑ جمع کرانا تھا، سال پہ ہے اور آپ 1 کی بجائے 10 کو دے رہے ہیں، تو میرا تو لاس ہو رہا ہے، اس کو روکیں کیسے؟ پھر فقہا کی ایک اور رائے، انہوں نے کہا اس پہ جرمانہ کرو تاکہ اسے عقل آئے ٹھکانے، حنفیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، حنفیہ کہتے ہیں وہ 5 کی بجائے اگر 10 کو بھی جمع کراتا ہے تو بس پیسے لینے کا تمہیں حق ہے، اس پہ جرمانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بعض فقہا کی عبارات اس طرف کو اشارہ کرتی ہیں کہ یہ سود ہے، مالکیہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ وہ مالی جرمانے کو جائز سمجھتے ہیں، اصل اصول سے مسائل ثابت کیا کرتے ہیں، اس لیے خود حنفی فقہا میں جن کی اصول پہ نظر نہیں ہوتی وہ فتوے میں کبھی خطا کھا جاتے ہیں۔ ٹہنیوں کو پانی دیتے رہو، جڑ کھوکھلی، جڑ کی بات کرو ہمیشہ۔ حنفیہ نے اصولاً سارے ان مالی معاملات کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ رکھی ہے کہ لا یحل لامرئن، کسی آدمی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یاکل مال اخی، وہ اپنے بھائی کا پیسہ لے، الا بطیب نفسی، جب تک کہ اس کا بھائی 100% دل سے خوش ہو کے اسے پیسہ نہ دے، جائز ہی نہیں ہے پیسہ لینا۔ وہ کہتے ہیں اس جرمانے کو کون خوش ہو کے دے گا؟ کوئی بھی نہیں، لہذا مالی جرمانہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی اس آیت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلط طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، حنفیہ کے نزدیک اصول یہ ہے۔ مالکی حضرات کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہے بھائی، اگر وہ جرمانہ نہیں دے گا تو اس کا جو نقصان ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو ہمارے اس جدید دور میں ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدہ جو اسلامک اکیڈمی ہے، اب انہوں نے فتویٰ دیا ہے کئی سال پہلے کہ ہم سب مالکیہ کے قول پہ عمل کریں گے، حنفی فقہ بھی نہیں کوئی اور بھی نہیں، مالکی فقہا کا جو قول ہے رحمہ اللہ اس پہ عمل کریں گے۔ پھر یہ بحث چھڑی کہ آپ نے 2.5 روپے قسط اس نے نہیں دی تھی، 50 پیسے کا اضافہ فرما دیا تو یہ 3 روپے ہو گئے۔ اب یہ جو 8 آنے زائد ہیں، اسے جرمانہ کہیں، سود کہیں، اس کو لگانا کا مالکی فقہا کا پھر مسلک یہ ہے کہ اس کو کار خیر میں لگا دیا جائے، سڑکیں بنا دی جائیں، زلزلہ، حوادث، لوگوں کے گھر بنا دیے جائیں۔ ہندوستان کے ایک صاحب نے رائے دی تھی، بہت اچھی رائے انہوں نے دی، انہوں نے کہا ہندوستان پورے میں ٹوائلٹس نہیں ہیں، گاؤں دیہات جنگلوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ جگہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، سب لوگ اسے استعمال کریں، تو یہ پیسہ اس میں خرچ کیا جائے۔ یہ سب آرا درست ہیں، اور جب سب نے مل کے فیصلہ کر لیا تو اب ہمیں اس فتوے کا پابند رہنا چاہیے۔ اب نئی آرا اور نئے مقاصد سامنے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز آپ نے پوچھی اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو پیسے کا اضافہ، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ عالمگیری تک میں لکھا ہے کہ جائز ہے، اور دوسرے اس پیسے کو جو زائد ہے اسے کسی کار خیر میں خرچ کر دینا۔ اب اس پہ سارے حضرات نے، جو بڑے بڑے مفتی اور عالم اسلام کے بہت بڑے بڑے فقیہ ہیں، ان سب نے دستخط کیے ہیں اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے سوال دریافت فرمایا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں بھیا، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، شریعت کا جو حکم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤ، اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو نا، ایک آیت کریمہ تم نے پڑھی ہے، اس کو اپنے بھائیوں تک منتقل کرو، دوسروں تک لے جاؤ۔ اس لیے تبلیغ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی تعلیم کا خیال رکھے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ آپ کہیں ایک اچھی چیز سنتے ہیں، اب تو جدید دور آ گیا نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر علم ہے، اس علم کو آپ آگے پھیلائیے۔ اور جو مستند علماء ہیں ان کی تعلیمات کو آگے روانہ کیجیے، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا۔ اس لیے یہ جو فریضہ ہے ہر انسان کا ہے۔ اب اس تبلیغ کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا یہ اس کی اپنی مرضی ہے، خط لکھ دیتا ہے یہ بھی تو ایک راستہ ہے، تحریر چھوڑ دیتا ہے یہ بھی تو ایک راستہ ہے، اپنی وصیت کی تحریر چھوڑ دیتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ بچوں اس چیز کی پابندی کرنا، بھی تو ایک چیز ہے۔ یہ جو وراثت ہوتی ہے یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک آدمی 10 کروڑ چھوڑ کے مرا، شریعت نے جو پابندیاں اس پہ لگائی تھی، زکات کی، عشر کی، قربانی کی اور وغیرہ وغیرہ، وہ پوری کرتا رہا۔ اس 10 کروڑ میں جب اولاد کو تقسیم ملے گی تو ان کو جو قبضہ کر رہے ہیں اس کے اموال اور جائیداد تقسیم ہو رہی ہے مرنے والے کے لیے، اس میں تو اجر ہے نا۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم گھر گھر جا کر لوگوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دیں گے، بسم اللہ کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہمارا دور، میں بس صرف ریکارڈنگ کرا دوں گا، بھائی اس سے زیادہ کام، بسم اللہ کریں، کس نے روکا ہے؟ شریعت نے تبلیغ کو، دین کے پہنچانے کو ضروری قرار دیا ہے، کس طرح پہنچایا جائے اس کی کوئی صورت متعین نہیں کی، اور نہ وہ ہو سکتی، عقلن بھی نہیں ہو سکتی۔ باپ کیا بیٹے کو خط لکھنے بیٹھ جائے گا؟ بہنیں ہیں کہ اپنے بھائی کو وہ لمبی چوڑی تحریر لکھ کے دیں گی بھیا اسے پڑھو، وہ پانچ منٹ میں بات پوری کر دیتی ہیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، حدیث میں منع آیا ہے، قرآن کریم میں منع آیا ہے، یہ آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شرم وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ جو تبلیغ ہے اس میں جانا بھی مستحب ہے، بہتر ہے کوئی آدمی جائے خدا کے دین کی بات کرے، اور جو جائے گا خدا کے دین کی بات جو کرے گا لوگوں کو خدا کے دین کی طرف مسجد کی طرف دعوت دے گا اسے ثواب بھی ملے گا، اور اگر کوئی نہیں جاتا ساری زندگی نہیں جاتا تو کیوں اس کو اللہ کی پکڑ ہوگی؟ وجہ کوئی دلیل اس پہ شریعت میں نہیں کہ ایک آدمی اگر اس کار خیر میں حصہ نہیں لیتا لیکن دین کا پیغام وہ دے دیتا ہے. بہت سے بچے آپ کو ملیں گے روزانہ اٹھ کے ایک حدیث لکھ کے وہ پریس کرتے ہیں بٹن، تو جتنے بھی لسٹ میں ان کی نام ہوتے ہیں لوگ سب تک پہنچ گیا، ایک چیز اس نے پہنچا دی. کچھ لوگ ایک آیت بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگ ایک مسئلہ بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگ ایک دو چار منٹ کا کلپ بھیج دیتے ہیں کہ اسے سن. یہ سب اللہ کے اچھے بندے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم کیوں کہیں کہ سب مل کے پوری امت جو ہے اس پہ فرض ہے کہ روزانہ ایک کلپ سینڈ کیا کرے؟ غلط بات. جن چیزوں پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ پابندی لگائیں، اور جہاں پابندی لگا دی ہے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس پابندی کو توڑ دیں. تو اس لیے تبلیغ کے کام میں جانا مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا، مگر یہ کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو قیامت میں تم میری دوباری پکڑ ہوگی یا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے ولیعز باللہ. یہ کہنا بہت بڑی جسارت ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، بہت بڑا گناہ. پھر آپ نے اس سوال میں تحریر فرمایا ہے کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب بھی ہم جماعت تبلیغ میں جاتے ہیں ہمیشہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اگر سر ڈھکا ہوا نہ ہو کھانے کے وقت تو آدمی گناہگار ہوتا ہے. بھیا یہ فضول بات ہے، مت دخل دیں یہ جو بزرگ ہیں نا فتوے کی باتوں میں. شریعت نے جب پابندی نہیں لگائی تو تم کون ہو جو اپنی طرف سے پابندیاں لگاتے؟ ایک مستحب عمل بھی آدمی اپنے پاس سے شریعت میں داخل نہیں کر سکتا، اور ایک مکروہ کام کو صرف اپنی رائے سے وہ نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ اللہ نے ٹھوس اور گہرا علم نہ دیا. یہ بات سراسر غلط. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی کا پہننا بھی ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ عام طور پہ آپ کا سر اقدس ڈھکا ہوا ہوتا تھا، امامہ پگڑی بھی باندھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سادہ سی سفید ٹوپی کا بھی استعمال کرتے تھے. تو اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ڈھپا ہوا ہوتا تھا، بس یہ بات. اب اس پہ عمل دلیل لائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہمیشہ ڈھپا ہوا ہوتا تھا، یا اس پہ دلیل لائیں کہ نہیں نہیں کھاتے وقت تو ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، دونوں باتیں غلط ہیں. ہم صرف یہ سوچ سکتے ہیں، استنباط کرتے ہیں. اس لیے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا ہی ہو، اشارہ ہی فرمایا ہو کہ جب بھی کھانا کھاؤ سر ڈھانپ کے کھانا کھاؤ. فقہ کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، البحر الرائق ہے، کنز الدقائق کی شرح، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے وہ کتنے بڑے آدمی تھے. لوگ کہتے تھے ان کی عمر تھوڑی ہوئی، شاید 54-55 برس صحیح ہوگی، لوگ کہتے تھے کہ اگر ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے آدمی. صاف لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مکشوف الراس والعقل مکشوف الراس، اور ننگے سر کھانا کھانا اور عید الاضحی میں قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ کھانا. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ عید الاضحی میں صبح نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپسی پہ جانور ذبح کیا، پھر اس کے گوشت میں سے کچھ کھایا. لیکن اگر کوئی یہ نہ کرے تو فرماتے ہیں کہ ول مختار، صحیح فتویٰ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی کراہت نہیں. سر ڈھانپ کے کھانا کھائے بہت اچھی بات ہے، بال نہ گر پڑیں، عزت ادب احترام ٹھیک، لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا تو پھر کچھ بھی نہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ میں وہ قربانی کے گوشت کی بجائے پہلے کچھ کھا لیتا ہے، مثلا چائے پی لیتا ہے، فجر پڑھ کے آئے اور چائے پی اور نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس پہ کون کے انگلی اٹھا سکتا ہے کہ آپ نے سن، کچھ بھی نہیں، زیادہ بہتر یہ تھا. لیکن اسے پیاس لگی ہے، اس کے سر میں تکلیف ہے، کوئی بھی عذر نہ ہو بھیا، اس نے ایک کپ چائے پی اور چلا گیا، کون ہے جس کو کہہ سکے کہ شریعت کے خلاف کیا ہے؟ ابن نجائم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں درست ہیں. شامی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ولا سب العقل متقئن او مکشوف الراس فی المختار، صحیح اصل فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کر کھانا کھاتا ہے یا اس کا سر کھلا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز سر پہ نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کی درست. یہاں پہ آپ ایک بات غور فرمائیے، ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف حدیث لکھتے ہیں اور اگر ان کی نیت میں فتور ہے تو اللہ ہی ان کا حساب لے، یوں گمراہ کرتے ہیں حدیث کے معاملے میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث تو اس وقت مانے جب تم کوئی حدیث میں درک رکھتے ہو، حدیث شریف کو تو اس وقت مانے جب تم نے کہیں بیٹھ کے پڑھا ہو. حدیث 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 ہم نہیں مانتے ان حدیث کو. ہم پھر کہتے ہیں ابن حجر کہیں، نووی کہیں، عینی کہیں رحمہ اللہ، ان کا قول تو بہت بڑی بات ہے، ان کے جوتے ہمارے سر رحمہ اللہ، انہوں نے زندگیاں کھپائی. آپ کو بتائیں عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے برس لگائے بخاری کی شرح میں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 25 یا 27 سال میں یہ شرح لکھی ہے 13-14 جلد. دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ ایک حدیث لکھیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی کمائیاں حرام ہیں، اور ان میں آپ نے فرمایا عورت کی جو اجرت ہے ولیعظ باللہ، اور کتے کی جو اجرت ہے، کتے کو بیچا خریدا، اور ساتھ لکھیں گے دیکھو حنفیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائز ہے. ایک طرف یہ حدیث لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متقین، میں جو ہوں نا، دیکھو میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ تعالی کا بندہ ہوں، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. دوسری طرف شامی کا جزیہ لکھ دیں، شامی میں لکھا ہے حنفیوں کے ہاں کہ کوئی حرج نہیں ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے میں. اب ایک بچہ جب پڑھتا ہے کہ حدیث یہ آئی ہے، حنفی یہ کہتے ہیں، تو اس کے دل میں حنفیت کے خلاف جرمز بیج بونا تاکہ اسے سکھایا جائے کہ تقلید حرام ہے. امت کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت 3 ہے، جہالت سب فتنوں کی ماں. سادہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا اور دے رہے ہیں درس قرآن، سبحان اللہ. امت کی پوری تباہی پھر گئی ہے جذباتیت، گالیاں بکنا، جذباتیت، 4 دن ٹک کے پڑھا نہیں جاتا اور جان قربان کرنے کو تیار، اور تیسری عدم تقلید. یہ 3 فتنے اس امت کے ہمارے دور میں ہیں جس کو عمر بھر ہم دیکھتے رہے. ایک جہالت ان سب فتنوں کی ماں، ایک عدم تقلید، اور ایک جذباتیت. یہ 3 فتنے ہماری امت اس امت میں پھیل گئے ولیعظ باللہ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کتے کی بات تھی نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں. دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتے پہ کسی نے محنت کیا، مثلا اسے سدھایا، کتے کو شکاری کتا بنا دیا، ایجنسیز انٹیلیجنس، یہ کتا سامان ایئرپورٹ پہ رکھا اور کتے سونگنے آ گئے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. اب اس کتے پہ محنت کیا، مثلا اس نے 10,000 روپے خرچ کیے، گورنمنٹ نے اس پہ 50,000 خرچ کیے، اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کتے کو 100,000 میں بیچو، یار 50,000 یہ بزنس ہوا ہے، 100,000 روپیہ واپس ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کتا ہے، اس لیے کہ اس پہ محنت ہوئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، شکاری کتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کے شکاری کتے کو مار دیا، جو بھی وجہ ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جا کے شکایت کر دی. امیر المومنین مدینہ منورہ میں قضا بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی، اس کا حضرت یوں میرا کتا تھا، شکاری کتا تھا، اس نے مار دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شکاری کتے کے مارنے کے عوض میں 20 اونٹ اس کو کا ادا کر. آپ آج بھی اندازہ لگا لیں ایک شکاری کتے کی قیمت کیا ہے اور 20 اونٹوں پر کتنا پیسہ لگتا ہے، 20 اونٹ کا جرمانہ کیا. اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو ہم کیسے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتے کی قیمت حرام ہے؟ اس کتے کی جو جنگلی کتا ہے جس پہ انسانوں کی محنت نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس کتے سے تھی، اس سے نہیں. آپ نے فرمایا ٹیک لگا کے کھانا مت کھاؤ، بالکل ٹھیک ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، بہت زیادہ متکبر آدمی ایسے کھایا کرتے تھے، اور جس آدمی کے دل میں کبر ہے ہی نہیں، جو متکبر کیا بیچارہ سیدھا سادہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، کوئی اتنی زیادہ ان کے دل میں کبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹیک لگا لیتی ہیں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں، بات ٹیک لگاتے ہیں، کیا کبر کی بات ہے. اس کو بھی ہم کہیں نہیں 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 تم تو حدیث کے خلاف، ایسے نہیں ہے بھائی. ہر بات کرنے کے لیے کوئی موقع ہوتا ہے، فتوے کے لیے، کسی پہ فتوا لگانے کے لیے اس کی حالت کو بھی دیکھا جاتا ہے، شخصیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ وہ مرض ہے جو کافی صدیوں سے مرض عام ہو گیا کہ جاہل آدمی نے پڑھنا نہیں ہے، حدیث میں یوں ہے، حدیث میں یوں. یار یہ ساری احادیث ہم نے بھی پڑھی ہیں، ہمارے اساتذہ بھی پڑھی ہیں، کسی کو اتنی عقل نہیں آئی جو تمہیں اب عقل آ رہی ہے. اساتذہ فرماتے تھے یک من علم را دہ من عقل بائے کر، ایک من علم کو سنبھالنے کے لیے نا بچے کو 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے. اسی شامی رحمت اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ننگے سر بھی کھایا جا سکتا ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پگڑیوں کا ذکر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپیوں کا ذکر ہے، زاد المعاد ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی ہے. ابن قیم بہت بڑے صوفی تھے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی صوفی تھے، اسی لیے اللہ نے صوفیوں ہی کے درمیان کی قبر کے لیے جگہ ان لوگوں کو دی. زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی اوڑھتے تھے بغیر امامہ، بغیر پگڑی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپی رکھے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت سی چیزیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پگڑی تھی، اس کا نام تھا صحاب بادل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پگڑی تھی، اور انہوں نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ شاشیہ اس کا نام تھا. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو سردی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ٹوپی پہنتے تھے کہ سر مبارک، کان، یہ سب کے ساتھ ڈھپے جاتے تھے اس سے. اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس سے کان بھی اس کے اندر ہی چھپ جاتے تھے عام طور پہ سفر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹوپی کی اونچائی اتنی تھی کہ اسے اپنے سامنے رکھتے تھے اور سترہ بنا لیتے تھے نماز میں، اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ کوئی بھی آنے جانے والا ہے تو گزر جائے، رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ کراچی سے ایک مسئلہ دریافت فرمایا، اس کو ذرا غور سے سننا چاہیے، اور غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا۔ خاتون کا نام مثلا نرگس ہے، اور نرگس نے جس بچی کو دودھ پلایا ہے اس کا نام ہے آنسہ۔ تو یہ خاتون، اس کی یہ بیٹی ہو گئی دودھ پلائی، دودھ پلائی ماں ہو گئی نا، اور اب وہ جو آنسہ لڑکی ہے، آنسہ کا جو بھائی ہے خادم حسین، وہ نرگس کی دوسری ایک اور بیٹی ہے صہیبہ، وہ رشتہ مانگتا ہے۔ تو کیا یہ جو رضائی بھائی دودھ پلائی ہوئی جو بچی تھی، اس کا بھائی نرگس کی دوسری بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ اصل تحریر یہ ہے کہ نرگس نے ایک لڑکی آنسہ کو دودھ پلایا، اب آنسہ کا حقیقی بھائی خادم حسین نرگس کی نسبی بیٹی سے رشتہ مانگتا ہے۔ یہ پہلا رشتہ تو دودھ کی وجہ سے قائم ہوا نا، اور دوسرا رشتہ جو ہے وہ حقیقی بیٹی اس کی، تو صہیبہ کا نکاح خادم حسین کے ساتھ شرن جائز ہے یا ناجائز؟ تو اگر صورت مسئلہ یہی ہے تو پھر خادم حسین کے ساتھ اس کا نکاح جائز درست ہے، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ یہاں دودھ نے رشتہ پیدا کیا تھا، دوسری جو ہے صہیبہ، اس کا دودھ کا رشتہ تو کوئی بنتا نہیں۔ اس لیے اگر عدم جواز کی کوئی اور چیز نہیں، مانے نہیں، رکاوٹ کوئی اور نہیں ہے، تو اس صورت میں جو آپ نے پوچھا ہے یہ رشتہ جائز۔ ایک اور سوال، اگرچہ طویل ہے لیکن وہ وراثت سے متعلق ہے، اس کو دھیان سے سنیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ انور صاحب نے اپنی ذاتی رقم سے اپنے اور اپنی بیوی کے نام سے جوائنٹ اکاؤنٹ کھول لیا، اور عام طور پہ جیسے بینک میں ہوتے ہیں، جیسے ریگولر سٹیٹس کا اکاؤنٹ تھا، انور صاحب کا انتقال ہو گیا اور بینک میں جو رقم موجود ہے اس کا کیا بنے گا؟ انور کے ورثاء میں ان کی اہلیہ، چار بھتیجے اور پانچ بھتیجیاں، مرحوم کا کوئی مذکر یا مؤنث اولاد زندہ نہیں ہے، نہ نواسے نہ پوتیاں، ظاہر جب ان کی اولاد نہیں ہوئی تو آگے نواسے پوتیاں کیا ہوں گی، کچھ بھی نہیں۔ مرحوم کے بھائی ہیں، بہن وہ بھی نہیں ہے، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ اولاد ہے۔ اچھا، مرحوم کے والدین، دادا دادی، نانا نانی سب انتقال کر کے، بینک والے کہتے ہیں کہ اب یہ رقم ساری کی ساری بیوہ کو ملے۔ انور صاحب اللہ بخشے اکیلے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ ہی اولاد، ایک لے دے کے اہلیہ ہیں، اور چار بھتیجے اور پانچ بھتیجیاں ہیں، اہلیہ، چار بھتیجے، پانچ بھتیجیاں، باقی سب کا انتقال ہو گیا یا ہیں۔ واضح رہے کہ بینک میں مذکورہ رقم انور صاحب کی ذاتی ملکیت تھی، جو انہوں نے اپنی ذاتی زمین فروخت کر کے بینک میں رکھی تھی۔ بیوی کا نام اپنے اکاؤنٹ میں اس لیے شامل کر لیا کہ ضرورت کے وقت اہلیہ آسانی سے اس رقم کو نکال سکیں۔ اس صورت میں حل طلب امور یہ ہیں کہ میاں بیوی دونوں کے نام جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے شوہر کے مرنے کے بعد صرف بیوی، جیسے کہ بینک والے کہتے ہیں، اس رقم کی مالکہ ہوگی، یا یہ ترکہ اس کے بھتیجے بھتیجیوں میں بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر ان کی اہلیہ کی کوئی اپنی ذاتی رقم، چاہے کسی بھی ذریعے سے آئی ہو، وہ نہیں تھی، اور انور صاحب اللہ بخشے انہوں نے وہ پیسہ زمین بیچ کے خود سے اپنا پیسہ ان کے ذاتی تھا، اس میں کوئی پیسہ کسی کا نہیں تھا، تو تنہا اس کے مالک، اہلیہ کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں تھا اکاؤنٹ میں، بس وہ ایک سہولت کے لیے چیز تھی۔ لیکن چونکہ اہلیہ کا نام فرض کر لیں ہم منزہ رکھ لیتے ہیں، تو منزہ نے کوئی بھی پیسہ اس اکاؤنٹ میں اپنی طرف سے داخل نہیں کیا تھا، یہ صرف انور صاحب مرحوم کی رقم تھی، یہ انہی کی ہے، یہ ترکے میں تقسیم ہوگی، اب اہلیہ کو جو حصہ ملے گا وہ الگ بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ دیکھیں انور صاحب نے چونکہ اس لیے کیا تھا تو اب ساری رقم کی شرن و مالکہ بن نہیں سکتی جیسے کہ بینک والے کہتے ہیں، اگرچہ بینک والے دے بھی دیں، خاتون نے قانون کے مطابق خاتون دستخط کریں گی چیک پہ یا جو بھی ہوگا، بینک نے ساری رقم ان کی اہلیہ کے حوالے کر دی، تب بھی وہ پوری رقم اس خاتون کے لیے لینا جائز نہیں ہے، وہ اسے بینک سے وصول کریں اس ملک کے یا بینکنگ کے قانون کے مطابق، اور پھر اگر وہ تقسیم نہیں کریں گی تو پھر وہ گناہگار ہوں گی اور اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گی۔ جتنا کچھ بھی انور صاحب نے چھوڑا ہے وہ سب کا سب ترکے میں شمار کیا جائے گا، کفن دفن کے اخراجات نکال دیجئے، اس کے بعد کوئی قرضہ ہو تو وہ ادا کر دیجئے۔ بیوی کا منزہ کا حق مہر انہوں نے ادا نہیں کیا تھا، یہ بھی پہلے ادا کرنا ہے کل رقم میں سے، اور بیوی نے اگر یہ وہ کہہ دیں کہ میں نے خوشی سے معاف نہیں کیا تھا، بس اس وقت حالات ہی ایسے تھے معاف کرنا تھا، خوشی سے معاف نہیں کیا، تب حق مہر انہیں دینا پڑے گا، کیونکہ وہ حق مہر انور صاحب مرحوم کے ذمہ قرض ہے کہ وہ منزہ کا حق مہر ادا کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی جائز وصیت انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، اگر کوئی وصیت کی ہے اور وہ 33% میں ادا ہوتی، مثلا 1,00,000 روپیہ تھا نا، 1,00,000 روپے میں کفن دفن پہ 10,000 نکل گئے، 10,000 قرضے میں چلے گئے، 20,000 حق مہر چلا گیا، 60 رہ گئے، اب 60 کا آپ تیسرا حصہ کر لیں 20,000 ہو گئے، 20,000 میں جو ان کی وصیت پوری ہوتی ہے وہ کریں اور باقی 40,000 رہ گئے، تو یہ جتنا ترکہ ہے اس کے 16 حصے کر لیے جائیں، مثلا 32,000 فرض کیجئے باقی چیزوں کو ادا کرنے کے بعد، حق مہر وغیرہ کے بعد 32,000 رہ گئے، تو 16 مساوی حصے کریں، 16 حصوں میں 2,000 آ گئے، 16 اور 16 32 ہو گئے، تو 4 حصے اہلیہ کو دے دیں منزہ، اور بھتیجیوں میں سے ہر ایک کو 3-3 حصے ملیں گے، یعنی ذوی الفرائض میں ہونے کی وجہ سے ربع سبع، اور یہ ہوگا بھتیجوں کو، ہر بھتیجے کو 3-3 حصے ملیں گے، اور بھتیجیوں کو انور صاحب کی وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ 32 حصے ہو گئے، 32 حصوں میں سے 4 حصے یہ ان کی اہلیہ کے ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے 4 بھتیجے جو ذکر کیے ہیں نا، 3 حصے 1، 3 حصے 2، 6 اور 3 9 اور 3 12، 12 حصے یہ ہو گئے اور 4 حصے منزہ کے ہو گئے، بھتیجیوں کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، تو 4, 3, 3, 6 اور 3, 9 اور 12 اور 4, 16 2,000 روپے، 4 حصے 8,000 روپے مل جائیں گے، پھر 6,000 ملیں گے، پھر 6,000 ملیں گے، 12 اور یہ 12 24 ہو گئے، اور پھر 6 اور 6 یہ حصے بنیں گے۔ ہم پھر دوہرا دیتے ہیں کہ بھتیجوں کو اس کل میں سے نکال دیں، سب سے پہلے کفن دفن ہے، اس کے بعد قرضے ہیں، حق مہر ہے، یہ سارے کام کرنے کے بعد اب جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے پھر دیکھا جائے گا جائز وصیت کون سی انہوں نے کی ہے، 1/3 اس کے بعد جائز وصیت میں لگا دے، پھر جو مال بچتا ہے وہ بیوی کو 1/4 حصہ، اس کو تقسیم کر لیں گے 16 برابر کے حصوں میں تقسیم کریں گے، تو 4 حصے اہلیہ منزہ کے، اور چونکہ ان کے بھتیجے ان کے 4، تو 4 کو 3, 3, 3 اور 3 حصے مل جائے۔